میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ 2000 حدیثیں ہیں جو اقیم الصلاۃ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ مضمون آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور کوئی نہیں بتا سکتا سمجھا سکتا. وہ کوئی ہی سمجھا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں اقیم الصلاۃ کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں اور 500 حدیثیں آتی الزکاۃ کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں. بہرحال تمام حدیثیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قرآن کا بیان کیا ہے وہ کسی کے بس کا نہیں ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے, اور اللہ کا رسول کہاں سے کرے گا؟ اللہ کی وحی سے کرے گا. وہ جو حضور بیان کریں گے وہ بھی اللہ کی وحی سے کریں گے. ایک دو مثالیں دوں میں تمہیں. قرآن کریم میں ایک لمبی آیت ہے جس میں محرمات کا بیان ہے, وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا بیان ہے. قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے اور خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. یعنی قرآن نے تو دو بہنوں کو جمع کرنا حرام قرار دیا. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اسی حکم میں, جیسا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے, اسی حکم میں ایک عورت اور اس کی بھتیجی, پھوپھی بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام اور خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا حرام. یہ اللہ کا رسول ہی یہ وضاحت کر سکتا ہے. ان تجمعوا بین الاختین کی کوئی مجتہد کے بس کا نہیں. اسی آیت میں ہے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے, وہ سات عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں حرام. وہ بناتکم, تمہاری بیٹیاں حرام. وہ اخواتکم, وہ تمہاری بہنیں حرام. وہ عماتکم, تمہاری پھوپھیاں حرام. وہ خالاتکم, تمہاری خالائیں حرام. وہ بنات الاخ, تمہاری بھتیجیاں حرام. وہ بنات الاخ, تمہاری بھانجیاں حرام. یہ سات رشتے نسب سے, ناطے سے سات رشتے حرام ہیں. پھر اس کے بعد میں قرآن نے دو رشتے ذکر کیے جو دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. یہ فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, یہ رضائی مائیں حرام ہیں. وہ اخواتکم من الرضاعت, اور تمہاری رضائی بہنیں حرام. یعنی تم نے ایک عورت کا دودھ پیا, اسی عورت سے ایک دوسری لڑکی نے دودھ پیا, تو اب یہ لڑکا اور لڑکی جنہوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے یہ رضائی بھائی بہن ہوئے. اسی طرح سے لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا, اس کی جو نسبی بیٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رضائی بھائی بہن ہوئی. قرآن نے صرف کہا کہ دودھ پینے سے دو رشتے حرام ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب. حضور نے فرمایا کہ دودھ پینے سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اور قرآن میں دو کا جو ذکر ہے وہ فار ایگزامپل ہے. سارے حرام دودھ پینے سے جو رشتے ہیں سارے حرام کو یہ عطا نہیں کیا, وہ مثال کے طور پر دو رشتوں کا ذکر کیا ہے. ورنہ جتنے سات رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں, ساتوں رشتے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں. اب یہ قرآن کا بیان اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے, دوسرے کسی مجتہد کے بس کا نہیں. بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن کے بعد حدیثیں بھی حجت ہیں, اور حدیثیں نہیں, پہلے یہ فرق میں سمجھا چکا ہوں کہ حدیثوں میں تو منسوخ حدیثیں بھی ہیں وہ حجت نہیں ہیں, حدیثوں میں تو حضور کے ساتھ خاص بھی حدیثیں ہیں وہ حجت نہیں ہیں. سنت حجت ہے حدیثوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ سنت حجت ہے, اور سنت کی حجیت قرآن کریم میں سے نکلی. کیونکہ یہ سنت الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ سنت تو قرآن کا ایکسپلینیشن ہے, اس کی تشریح اور تبیین ہے. پھر آیت آگے سنو, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور تاکہ وہ یعنی پوری امت جس امت کی طرف قرآن کریم نازل کیا گیا ہے یہ امت سوچے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ سوچیں. یہ کیا مضمون آیا تاکہ وہ سوچیں؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی جو ضروری وضاحت ہے وہ کی ہے، حضور کے زمانے تک جو مسائل سامنے آئے ان کی وضاحت کی ہے، فیوچر میں جو باتیں پیش آئیں گی ان کی وضاحت حضور نے نہیں کی ہیں، اس لیے کہ قبل از وقت کوئی مضمون بیان کیا جائے تو لوگ سمجھ نہیں سکتے. پھر وہ جو آگے فیوچر میں جو باتیں پیش آئیں گی امت اسی قرآن میں غور و فکر کرے گی، قرآن میں سوچے گی اور اسی قرآن میں سے سوچ کر کے ان کے احکام نکالے گی. امت جو سوچے گی اور قرآن کریم میں سے سوچ کر احکام نکالے گی. دیکھو میرے بھائیو، آج کل طرح طرح کے مسائل ہیں. آج مسئلہ ہے ٹیوب بیبی کا، آج مسئلہ ہے وہ کیا انسان میں سے انسان بناتے ہیں کیا کہتے ہیں، کلونک کا مسئلہ ہے. اب یہ ٹیوب بیبی کے مسئلے، کلونک کے مسئلے اگر حضور بیان کرتے حدیثوں میں تو صحابہ کیسے سمجھتے اور کیسے یاد کرتے؟ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو یاد کیسے کریں گے؟ آج یہ زمانہ آ گیا اور یہ سب چیزیں آئی. اب آپ ہم سے پوچھیں، میں سب کے احکام بتاؤں گا. اور حضور اپنے زمانے میں بتاتے تو حضور صحابہ کیسے سمجھتے، اس کو کیسے یاد کرتے؟ آپ مجھ سے پوچھئے، اسی قرآن اور حدیث میں سے نکال کر میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ فرض سے سمجھ بھی جائیں گے، کیونکہ زمانہ اس کا آ گیا. تو آج ان احکام کو ہم قرآن و حدیث میں سے سوچ کر بتا بھی سکتے ہیں، آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری باتیں کھول کر نہیں بتائیں گے، جو ضروری ہیں وہ بتائیں گے اور حضور کے زمانے تک جو احوال پیش آئے ہیں وہ بتائیں گے. باقی جب زمانہ آگے بڑھے گا اور ضرورتیں پیش آئیں گی تو امت کے اکابر اسی قرآن کریم کو سوچیں گے اور اسی کو سوچ کر کے ان کے احکام نکال کے بتائیں گے. وہ میں نے ایک بات کہی تھی، اسے ذہن میں تازہ کرو. میں نے کہا کہ خلفائے راشدین کی سنتیں اس لیے مضبوط پکڑنی ضروری ہیں کہ حضور کے زمانے تک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی، صرف نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. تو نیشنل گورنمنٹ تک کے جو احکام تھے وہ حضور نے بیان کر دی، لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ کے احکام حضور بیان کرتے تو صحابہ اسے کیسے سمجھتے اور کیسے یاد رکھتے؟ ابھی تو صحابہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے تک کبھی انٹرنیشنل گورنمنٹ دیکھی نہیں تھی. عربوں کے تو قبیلہ واری حکومتیں تھیں، ہر ہر قبیلے کی حکومت تھی، پورے جزیرت العرب کی ایک حکومت بھی عربوں نے نہیں دیکھی تھی. یہ تو پورے جزیرت العرب کی ایک حکومت بھی حضور کے زمانے میں قائم ہوئی ہے، نیشنل گورنمنٹ. لیکن بہرحال قائم ہو گئی، اس کے احکام حضور بیان کریں گے، صحابہ سمجھیں گے. لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ کا تو ابھی وجود ہی نہیں ہے، عرب کے لیے سمجھنا ہی مشکل ہے اسے. تو حضور نے اس کے احکام نہیں بیان کیے، بلکہ حوالہ کر دیا کہ میرے بعد میرے جو خلف آئیں گے ان کی سنتوں کو مضبوط پکڑو. جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی اور اس کے احکام وہ پورے ڈیٹیل سے بیان کریں گے، سب سمجھیں گے، اس کو مضبوط پکڑ دیں. میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت تک کے سارے احکام نہیں بیان کر دیے، کہ قیامت تک زمانہ جو اتھل پاتھل ہوتا رہے گا اور سارے احکام بیان نہیں کیے. اگر کریں گے تو کیسے لوگ سمجھیں گے اور یاد کریں گے؟ اس لیے جو قیامت تک کے لیے ضروری تھا، جو نبی ہی وضاحت کر سکتا ہے، مجتہدین وہ وضاحت کر ہی نہیں سکتے، ایسی ساری وضاحتیں حضور نے کر دی. جیسے یہ کہ دودھ پینے سے دو ہی رشتے نہیں حرام ہوتے، جو سات رشتے ناطے سے حرام ہوتے ہیں وہ ساتوں حرام ہوتے ہیں. دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو قیامت تک رہنے والے ہیں، اس میں کوئی زمانے کا فرق نہیں، تو وہ سارے بتلا دیے. اور وہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں وجود میں آئیں گی ان کے احکام حضور نے نہیں بیان کیے، اور قرآن نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ جن کی طرف یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے وہ خود اس قرآن کریم میں سوچیں. اور صرف قرآن میں نہیں سوچیں گے، قرآن کی وضاحتیں حدیثیں ہیں، تو قرآن اور حدیث دونوں میں سوچنا پڑے گا، اور دونوں میں سوچ کر قیامت تک کے احکام اسی قرآن و حدیث میں سے نکلیں. اب میرے بھائیو تھوڑا سا مضمون سن لو پھر باقی کل بیان کروں گا. امت جو سوچے گی تو نیچرلی کبھی تو سوچنے میں سب ایک متفق ہو جاتے ہیں. امت میں جتنے مجتہدین گزرے ہیں سب کے ایک رائے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور کبھی اس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اس نے سوچا تو ان کی سمجھ میں کچھ اور آیا, اس نے سوچا تو اس کی سمجھ میں دوسری بات آئی, اس نے سوچا اس کی سمجھ میں تیسری بات آئی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی ساری امت نے سوچا اور سب کا سوچنا ایک ہی. اگر ساری امت نے ایک ہی بات سوچی اس کا نام اجماع امت ہے. اگر ساری امت نے سوچی, ساری امت کے جتنے مجتہدین ہیں ایک بات پر ایگری ہیں, اسی کو اجماع امت کہتے ہیں. اور یہ اجماع امت حجت ہے تیسرے نمبر پر. اور دیکھو یہ بھی قرآن میں سے لعلہم یتفکرون میں سے نکلا, یہ جو اجماع امت لعلہم یتفکرون میں سے نکلا. اور اگر سوچا اور سوچنے میں رائے الگ الگ ہو گئی تو یہی ہیں مسالک اربع, یہ جو چار فقہا کے چار مسلک الگ الگ ہو گئے ہیں یہ اسی لعلہم یتفکرون کے نتیجے میں ہوئے ہیں. لہذا یہ جو چار فقہا کے چار مسالک یہ بھی قرآن کریم میں سے نکلے, کیونکہ نیچرلی بات ہے کہ ہم 100 آدمی سوچنے بیٹھیں گے, 7 آدمی سوچنے بیٹھیں گے کسی ایک مسئلے کو, اور آزاد نہیں سوچنا, قرآن و حدیث کے دائرے میں سرکل میں رہ کر سوچنا ہے. تو اس میں سوچنے میں کبھی سارے ایک ہی بات پر نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کبھی اختلاف ہوتا ہے, قدرتی بات ہے. تو اگر سارے ایک نتیجے پر پہنچے ہیں تو یہی اجماع امت ہے, اس کا نمبر تیسرا ہے. اور اگر ان میں اختلافات ہو گئے ہیں تو اسی کا نام ہے مجتہدین کے اجتہادات اور مجتہدین کے مذاہب اور مسالک, یہ بھی اسی لعلہم یتفکرون میں سے نکلے. اب ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کروں, اسے سمجھو. اب دین کی بنیاد چار چیزوں پر ہوئی ہے, قرآن, حدیث, اجماع, اور یہ جو قیاس ہو گیا اس کو الگ کرو. یہ تین دین کی بنیادیں یہ تین ہیں, قرآن, حدیث اور اجماع. ہماری جو اصول فقہ کی کتاب مثلا نور الانوار, اس نور الانوار کے شروع میں یہ عبارت ہے, اعلم ان اصول الشرع ثلاثه, کتاب اللہ و سنت رسولی و اجماع الامہ. والاصل الرابع, اس کو الگ کیا, والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه, چوتھی بنیاد وہ قیاس ہے جو ان تین بنیادوں میں سے نکالا گیا. اسے سمجھو, ایک صاحب نے بڑی دعوت کی, دعوت میں 3 دیگیں پکائی, ایک قورمے کی, ایک زردے کی, ایک پلاؤ کی, اور 3 ڈیگیں پکی ہوئی تیار ہیں, گرم گرم رکھی ہوئی. یہ وہ قرآن, حدیث اور اجماع امت ہے. اس میں سے کھانا نکالنا ہے پلیٹوں میں, جاؤ ٹول لے کر کے آؤ, ڈوئی لے کر آؤ, اتنا لمبا چمچہ لے کر آؤ, اور وہ ڈیگوں میں ڈال کر کے پلیٹوں میں لاؤ. یہ لمبا چمچہ جو ہے یہ قیاس ہے, یہ جو لمبا چمچہ ہے, یہ جو ٹول ہے, یہ قیاس ہے. اب آنکھ بند کر کے ڈالا اور وہ دیگ میں گیا ہی نہیں, نیچے سے مٹی بھر کے لایا, تو یہ شیطان کا قیاس ہے. آنکھ بند کر کے ڈالا, وہ دیگ میں گیا ہی نہیں, وہ نیچے سے مٹی بھر کر کے پلیٹ میں لایا, یہ شیطان کا قیاس ہے. اول من قاس قاس ابلیس. قیاس وہی حجت ہے جو تین ڈیگوں کے اندر جائے اور اندر سے لائے, وہی حجت ہے, دوسرا کوئی قیاس حجت نہیں ہے. اتنی بات آج رکھو یار, زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.